الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ اتَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين معتمزات سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں دو ہفتے کے تعطل کے بعد دوبارہ سے ہم یہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن اس کا آغاز کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے تھوڑا سا جو تمہید ہم پچھلے نشستوں میں سمجھ کے آئے ہیں سورۃ الانفال کے حوالے سے اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے تاکہ آئندہ کے جو آج کے مضامین ہیں اس کو سمجھنا اور اس کا جو ربط ہے وہ قائم ہو جائے آسان بھی ہو جائے سورۃ الانفال تمہید میں یہ بات تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مدنی سورت ہے اور حق و باطل کے درمیان جو پہلا مارکہ سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا اس کے فوراً بعد یہ سورت ہے کہ جو نازل ہوئی اور پورے بدر کے جو حالات ہیں اس کا جو تبصرہ ہے وہ اس سورت میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے 1000 جو کفار کا کیل کاٹے سے لیس لشکر تھا اس کے مقابلے میں مٹی بھر مسلمان 313 مسلمانوں کو بڑی زبردست شاندار فتح ہے کہ جو کہ نصیب فرمائی اور اس غزوہ بدر میں فتح کی صورت میں عرب پر ایک مسلمانوں کی دھاک ہے کہ جو کہ بیٹھی ہے اور جو روب اور دبدبہ کفار کا تھا وہ ختم ہوا وہ ملیا میٹ ہوا تو بہرحال انہی حالات پر یہ تبصرے چل رہے ہیں اور جنگی جو بھی صورتحال ہے جنگی قوانین ہیں وہ درمیان میں ہمارے سامنے آئے اور پھر ساتھ ہی کفار مکہ کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کی جو عبادات کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑ لیا تھا کہتے تو یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے محافظ ہیں اور انہی پر عمل پیرا ہیں لیکن کس طرح سے انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ لیا اس کا تذکرہ آیا اور پھر یہ ہے کہ جو انہوں نے دین کو مٹانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے جو مال خرچ کیے تو اس کا بھی تذکرہ آیا کہ یہ مال خرچ کریں گے لیکن یہ مال اور ان کا جو بھی صلاحیتیں لگانا ہے یہ ان کے لیے حسرت بن جائے اور پھر آیت نمبر 39 میں پھر مسلمانوں کو قتال کے حوالے سے یہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور یہ بھی تفصیل سے بات سامنے آئی کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین اور اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو اور باطل نظام جو ہے وہ دندناتا پھرے تو جب تک باطل نیست و نابود نہ ہو جائے جڑ سے نہ اکھڑ جائے باطل نظام اور حق کا بول بالا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قتال ہے کہ جو کہ جاری رہے گا اور دین کل کا کل ہو جائے اللہ کے لیے، پورا نظام ہو جائے اللہ کے لیے. تو بہرحال یہ مضامین آئے ہیں. آج کی جو چار آیات ہیں 41 سے 44، انشاءاللہ اس میں ہمارے سامنے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال غنیمت کی تقسیم ہے اس کا اصول یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. یعنی ابتدا میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد، تو اس کا تو ابتدائی حل تو بالکل آغاز میں آ گیا تھا، اب اس کا تذکرہ آ جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد اب تفصیل سے اس کی جو تقسیم ہے مال غنیمت کی، اس کا اصول یہاں بیان کر دیا گیا. باقی تفصیل جو ہے وہ پھر احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. اور پھر خاص طور پر بدر کا جو نقشہ ہے، میدان بدر کا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیتوں میں کھینچا ہے. اور خاص دو احسانات ہیں کہ جو کہ عین بدر کے میدان میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیے مسلمانوں پر، اس کا تذکرہ ہے. تو یہ کچھ تمہید ہے. انشاءاللہ تمہید کو سمجھنے کے بعد اب مضامین کی تشریح آسان ہو جائے گی، اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے مان غنیمت کے حوالے سے جو تقسیم کا اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان کیا ہے، اور اسی آیت سے 10ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ وعلمو، اور جان رکھو، کہ انما غنیمتم من شیء، کہ جو بھی تم جو بھی شے مال غنیمت میں سے تم حاصل کرو، تو فانا للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو جان رکھو کہ بے شک اس کا جو پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے. یہ آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں جو سورۃ الانفال کا آغاز ہوا تھا وہ ایک سوال سے ہوا تھا جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. نفل اصل میں اضافی شے کو کہتے ہیں، مال غنیمت کے لیے استعمال ہوا. تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو فرما دیا گیا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اے نبی آپ ان سے فرمائیں کہ تمام کا تمام جو انفال ہے، مال غنیمت ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے لیے. اچھا، یہ تو ایک ابتدائی حکم تھا کہ جو کہ دیا گیا تھا مال غنیمت کے حوالے سے، کیونکہ یہ مال غنیمت کا مسئلہ پہلی دفعہ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر. اور زمانہ جاہلیت میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جو بھی جنگوں میں جس کے ہاتھ جنگ کے بعد جو بھی سامان آتا تھا وہ اس کا ہو جایا کرتا تھا. تو بہرحال دین اسلام میں آ کر پھر اس کی ایک تہذیب ہے کہ جو کہ قائم فرمائی ہے جنگ کے بعد، کہ اب یہ مال غنیمت وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا. تو کیونکہ یہ نیا مسئلہ تھا کھڑا ہوا، اور پہلے ہی حق و باطل کے درمیان مارکہ تھا غزوہ بدر، تو اب تین گروہ پیدا ہو گئے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں میں. ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے مال غنیمت حاصل کیا تھا، تو اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مال غنیمت میرا ہے، ہمارا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے. ایک گروہ کہتا تھا کہ بھئی ہم مال غنیمت حاصل نہیں کر سکے، ہم کفار کے تعاقب میں گئے تھے، لہٰذا اس وجہ سے ہمیں مال غنیمت حاصل نہیں کر سکے، تو ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہونا چاہیے. ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ معمور تھے، تو لہٰذا ہم حاصل نہ کر سکے، تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا مال غنیمت کے حوالے سے. تو بہرحال ابتدا میں تو جو ایک مشن ہونا چاہیے، جو ایک مقصد ہونا چاہیے قتال کا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی اصلاح کے حوالے سے اپنی طرف نگاہ کا معاملہ، تو وہ تو کلیئر ابتدا میں کر دیا گیا کہ وہ اصلح ذات بینکم، اپنے معاملات کی اصلاح کرو. یہ بندہ مومن کا معاملہ تو مال غنیمت مال کا ہونا نہیں چاہیے، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاید. تو بہرحال یہ اصلاح تو ابتدا میں کر دی گئی، اور ابتدائی حکم دے دیا گیا کہ جتنا بھی جو بھی مال غنیمت جس کے پاس ہے، جس نے بھی حاصل کیا ہے، وہ جمع کرا دے اللہ کے رسول کے پاس، وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. یعنی یہ اللہ کا لفظ یہاں پر بھی آیا کہ وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. تو یہ تو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے تو مال غنیمت کی ضرورت نہیں، تو مقصود کیا ہے کہ اللہ کے جو نمائندے ہیں یعنی ہر چیز وہ اللہ کی ہے، ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں جو بھی ملکیت ہے وہ اصل تو اللہ کی ہے، لیکن اس کے نمائندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مقصد کیا تھا کہ سارا مال غنیمت اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا تھا. تو یہ تو مسئلہ حل کر دیا ابتدا میں. اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 41 میں اس کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ جو کہ آیا، اور اس میں بھی ایک یعنی حصہ ہے کہ جو کہ بیان کر کے اور اگلا حصہ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ انڈرسٹوڈ تھا معاملہ. یعنی کیا بات بیان ہوئی کہ جان رکھو کہ بے شک جو بھی تم مال غنیمت میں سے حاصل کرو تو بے شک للہ خمسہ، تو اس کا جو پانچواں حصہ ہے مال غنیمت کا وہ اللہ کے لیے ہے. اور کس کے لیے ہے؟ ولی رسول، ولی رسول اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولی ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. یعنی 1/5 حصہ مال غنیمت کا وہ تو چلا جائے گا اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی ثواب دید پر ہوگا. لازم بات ہے کہ جب یہ دین کی کٹھن ذمہ داری اس کے قائم کرنے کے والے سے اللہ کے رسول کے کندھے پر آئی، تو آپ تو یعنی اس سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے مکے میں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تجارت کو تج کر دیا، تو اب کوئی اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی نہیں تھی. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بندوبست کیا ہے آپ کے حوالے سے کہ جو بھی مال غنیمت کا حصہ ہے اس میں سے 1/5 وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کی ثواب دید پر ہوگا کہ پھر وہ اپنے قرابت داروں کو، پھر اس میں سے یتامہ کو، مساکین کو اور مسافروں کو جتنا چاہیں وہ اس میں سے دے سکے، اور اب ان کا بھی حصہ اس میں ہوگا، ان کے ازواج کا حصہ ہوگا اور قرابت داروں کا حصہ ہوگا، اسی طرح یتیموں، مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی جتنا وہ دینا چاہیں. یہ پوری ثواب دید تھی، چھوڑ دیا گیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ 1/5 حصے کی تفصیل بیان ہو گئی، اور اس میں بھی پھر 5 مصارف ہیں کہ جو کہ بیان ہو گئے تقسیم کے حوالے سے. اور 4/5 حصہ وہ پھر اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کس میں تقسیم ہوگا. یعنی 1/5 تو اللہ کے رسول کے لیے، اور یہ 5 مداد وہ بیان ہو گئے، اور 4/5 حصہ اب لازم بات ہے کہ وہ کس میں تقسیم ہوگا. وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور مجاہدین میں تقسیم کس طرح سے ہوگی اس کی پھر وضاحت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ ایک حصہ ہے کہ جو کہ پیادے کا ہوگا، جو پیدل سفر کرنے والا ہے، جنگ میں شامل ہے، اور ایک دو حصے ہوں گے کہ جو کہ سوار کے ہوں گے، یعنی جس کے پاس سواری بھی ہے. کیونکہ اس زمانے میں اکثر جو صحابہ کرام ہیں وہ اپنا بندوبست خود کیا کرتے تھے اکثر، یعنی اپنی سواری کا بھی اور ساز و سامان کا بھی. اور لازم بات ہے کہ جو سواری کا بندوبست کرتا ہے تو سواری کے جو بھی اخراجات ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ خود ہی بندوبست کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ پیادہ ہے، پیدل وہ آیا ہے، سواری نہیں ہے، تو اس کا ایک حصہ، اور پھر دو حصے ہیں کہ جو کہ سوار اور سواری کے. تو اس اعتبار سے پھر یہ تقسیم ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں وہ تفصیل بیان ہوتی ہے. تو یہ تو پہلا معاملہ ہے کہ جو کہ مال غنیمت کا جو بھی تقسیم کا معاملہ اس کا قاعدہ بیان کر دیا. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جو اسلامی جنگیں ہیں اس میں تو ایک جنگ کی دو قسمیں ہیں. اس کے ایک جنگ ہوتی ہے کہ جو کہ دو بدو ہوتی ہے، اور اس میں جنگ کی نوبت آتی ہے اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے میں پھر فتح کی صورت میں جو بھی مال غنیمت کفار کا جو بھی وہ حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور اس کی پھر تقسیم ہے کہ جو کہ یہاں پر بیان ہو گئی. ایک جنگ ہوتی ہے کہ جو جنگ نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، اور بغیر جنگ کے کامیابی حاصل ہو جائے، اور کفار جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں یا کوئی معاہدے کی بنیاد پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ مال غنیمت یعنی مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، بغیر لڑے. تو پھر یہ جو مال آتا ہے ہاتھ میں یہ مال غنیمت نہیں، اس کا نام ہوتا ہے پھر دین میں وہ مال فیع ہوتا ہے، اور یہ مال فیع کل کا کل وہ اللہ کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کے بعد پھر یہ جو بھی بیت المال ہے، جو اسلامی حکومت ہوگی وہ بیت المال میں جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا جو حصہ تھا 1/5، وہ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو وہ ان کا، اور پھر وہ جو بھی تقسیم ان کی ثواب دید 5 مداد میں، پھر اللہ کے رسول کے بعد اب یہ 1/5 حصہ جو ہے وہ اسلامی جو بھی ریاست ہے اس کے بیت المال میں جائے گا، اور یہ اسلام ریاست کی اب ذمہ داری ہوگی کہ پھر وہ یتامہ میں، مساکین میں، غربا میں اس کو وہ تقسیم کرے. تو یہ وضاحت مال غنیمت اور مال فے کی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر اگلی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تقسیم تو تمہیں اس طرح سے کرنی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے. یعنی یہ ایمان ہی وہ شے ہے کہ جو واقعتاً شریعت کے احکامات پر انسان کو لگاتی، ورنہ اگر ایمان رخصت ہو جائے تو پھر شریعت کے احکامات کا کھلواڑ ہے کہ جو کہ بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان کی یہ دولت ہمیں نصیب فرمائے کہ تاکہ ہم شریعت کے احکامات کو ہم فالو کر سکیں. فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اس طرح سے تقسیم کا معاملہ رکھو. فرمایا کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم تقل جمان، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کب؟ یوم الفرقان، یعنی فرقان کے دن. فرقان عربی میں کہتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنے والی شے، یعنی یہ دن جو تھا بدر کا وہ یوم الفرقان تھا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی بدر کے حوالے سے کہ جب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے نکلا تھا مکے سے مقابلے کے لیے، تو اس نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس بدر کو یوم الفرقان بنا دے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن بنا دے. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں اور معاذ اللہ باطل اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں معاذ اللہ. تو لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور واقعتاً بدر کو یوم الفرقان بنایا، حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن بنا دیا. اور واقعی یہ ہے کہ یوم تقل جمان، کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ مد مقابل ہوئی تھی، تو یہ وہ دن تھا کہ جو کہ یوم فرقان تھا. لوگوں نے دیکھا واقعتاً کہ جو حق پر تھا وہ غالب ہوا، اور مٹھی بھر مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو مٹی چٹا دی اور ناک رگڑوا دی، ان کی جو روب اور دبدبہ تھا وہ خاک میں ملا دیا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حق کو حق ثابت کیا اور باطل کو باطل ثابت کیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر. یعنی تم جتنا بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی اسٹیٹس حاصل کر لو، تعداد جمع کر لو، تعداد جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے. اصل شے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تائید و نصرت ہے کہ جو کہ اہل ایمان کو حاصل ہوئی، فرشتوں کی نصرت انہیں حاصل ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل شے وہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب اس کے بعد جو دو احسانات ہوئے عین بدر کے موقع پر، اب یہ بدر کا نقشہ ہے کہ جو کہ کھینچا جا رہا ہے، ان احسانات کا تذکرہ ہے. پہلا احسان، اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالی کو یہ مارکا یعنی کرانا تھا، 1000 اور 313 کا مقابلہ کرانا تھا دو بدو، اور یہ قتال کرانا تھا، اور اس کے نتیجے میں حق کو حق ثابت کرنا تھا، باطل کو باطل ثابت کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا اہتمام فرمایا، ورنہ کیفیت کیا تھی کہ مسلمان وہ نکلے تھے مٹھی بھر 313، وہ ذہن میں یہ نہیں تھا کہ 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہو جائے. وہ تو ابو سفیان کا جو تجارت کا جو سامان وہ لے کر آ رہے تھے شام سے، اب واپس مکے آ رہے تھے، اس کو انٹرسپٹ کرنے کا معاملہ تھا. لیکن یہ ہے کہ نکالا 313 کو، اور وہاں سے پھر وہ ابو سفیان نے ایس او ایس کال بھیجی وہاں مکے کہ بھئی یہ ہمیں انٹرسپٹ کریں گے دوبارہ سے مسلمان. تو لہٰذا مکے اس نے ابو جہل کو کال بھیج دی، ایک مسافر کو اپنے ساتھی کو روانہ کر کے، وہاں سے وہ اپنے تجارتی سامان کی حفاظت کے لیے نکلے 1000 کا لشکر. لہٰذا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مارکا چھڑانا تھا اور مقابلہ کرانا تھا حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، تو اچانک میدان بدر میں کفار اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا. ایک وقت میں جو ہے وہ دونوں لشکر پہنچے، ورنہ کوئی پہلے پہنچ جاتا کوئی بعد میں پہنچ جاتا تو پھر اور یعنی دیگر کوئی مسائل وہ کھڑے ہوتے، کچھ سوچ ڈفرینٹ ہو جاتی. لیکن یہ جنگی صورتحال میں بڑی کیفیت ایک بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب دونوں اچانک آمنے سامنے ہو جائیں تو پھر ایک مارکا ہے کہ جو کہ بڑا جنگی وہ چھڑ جاتا ہے. یہی کام کرانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں پر اب پہلا احسان یہ کیا، فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب اے مسلمانوں تم قریب کی یعنی جگہ پر تھے، یعنی تم مدینے کے بالکل قریب تھے، وہم بالعدوت القصوى، اور وہ جو کفار کا 1000 کا لشکر تھا وہ دور پرلے طرف تھا، یعنی ذرا وہ مکے کی طرف تھا، والرکب اسفل منکم، اور جو وہ تجارتی قافلہ تھا وہ بالکل تمہارے اسفل نیچے چل رہا تھا، یعنی یہ وادی جو بدر ہے وہ بڑی تنگ ہے اور پھر یہ آگے آ کے ایک میدان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جنوب میں یہ کفار کا لشکر تھا اور مشرق میں یہ مسلمان کے 313 کا لشکر، اور پھر یہ کیونکہ ابو سفیان وہ قافلہ راستہ تبدیل کر کے وہ مدینے کی طرف نہیں آئے بلکہ راستہ تبدیل کر کے وہ نکلے اور نیچے جو ساحل سمندر ہے وہاں سے یہ تجارتی قافلہ ہے کہ جو کہ گزر رہا تھا، تو وہ نقشہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا کہ وہ پرلے کنارے پر تھے کفار، تم قریبی کنارے پر تھے مدینے کے، اور جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا وہ نیچے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ولو توا تم لفت لفتم فی المیعاد، اور اگر تم یعنی مقررہ میعاد کا کوئی معاملہ خود سے طے کرتے تو تم اختلاف کر بیٹھتے مقررہ میعاد یا وقت پر پہنچنے کے حوالے سے، یعنی اگر تم خود کوئی فیصلہ کرتے پلاننگ کرتے نکلنے کے حوالے سے تو تم اختلاف کر بیٹھتے، اور یہ اختلاف بہرحال تھا ابتدا میں، یعنی بعض کہہ رہے تھے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کی طرف جاتے ہیں پہلے ساز و سامان حاصل کر لیتے ہیں اور پھر 1000 کے لشکر سے مقابلہ، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ بالکل بروقت وہ نکالا مسلمانوں کو اور کفار کو بھی بروقت نکالا تاکہ یہ اچانک آمنا سامنا ہو اور پھر یہ مارکا وہ چھڑ جائے، اور یہی بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ ولکن یغوی اللہ امرن کان مفعولا، یعنی تم تو اختلاف کر بیٹھتے اگر تم فیصلہ کرتے نکلنے کی میعاد کے حوالے سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کرنے والا تھا، وہ کام کرنے والا تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا، اور وہ کام ہو کر رہنے والا کیا تھا کہ یہ مقابلہ ہو کفر اور حق کے درمیان، اور کفر الگ ہو جائے باطل الگ ہو جائے اور حق ہے کہ جو کہ وہ واضح ہو جائے، فرمایا کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیا من حی عن بینۃ، یہی بات ہے کہ جو بیان ہوئی کہ تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہونا چاہے واضح دلیل پر، یعنی حجت تمام ہونے کے بعد، اور جو زندہ رہنا چاہے وہ زندہ رہے حجت تمام ہونے کے بعد واضح دلیل، یعنی اگر تو یعنی لوگ دیکھ لیں واقعتاً کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ مارکا چھڑانا تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان کہ تاکہ اگر کوئی کفر میں ہی ابھی بھی رہنا چاہتا ہے زندہ رہنا چاہتا ہے زمین پر تو وہ دیکھ لے کہ کفر کا حال جو ہے وہ کیا ہوا ہے، 70 سردار ہیں کہ جو کہ جہنم واصل ہو گئے بدر میں، ابو جہل بھی جو ہے وہ خاک میں مل گیا، لہٰذا جو واقعتاً اس مارکے کے بعد بھی کفر پر ڈٹا رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لے، وہ پھر حق کے ساتھ جو ہے وہ کفر پر ہی جو ہے وہ رہے، ہلاک ہو جائے کفر پر ہلاک ہو، اور واقعتاً اگر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے حق کو قبول کر کے واقعتاً تو وہ بھی دلیل کے ساتھ کہ کون حق ہے، واقعتاً 313 کو کس طرح سے اسٹونڈنگ وکٹری ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے، فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھا دیا، ایک تو کثیر تعداد تھی نا کہ جو کہ نیوٹرل تھی، ایک تو وہ تھے کہ جو کہ کفر کا ساتھ دینے والے تھے ڈٹ کر، ایک تھے کہ جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اہل ایمان صحابہ کرام، ایک بہت بڑی اکثریت تھی کہ جو نیوٹرل تھی، ابھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کون حق پر ہے کون باطل، لہٰذا ان کو واضح کر دیا گیا کہ تاکہ ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے، کوئی اگر کفر پر ڈٹ کر اور جینا چاہتا ہے تو وہ پھر رہے دیکھے کہ کفر کا انجام کیا ہوا، اور جو واقعتاً حق کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی حق کا انجام دیکھے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کو فتح جو ہے وہ نصیب فرمائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا احسان ہے کہ جو کہ ہوا، ایک احسان کا تذکرہ تو یہاں پر آیا، دوسرا احسان یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کا لشکر جو ہے وہ تھوڑا دکھایا، اور پھر اہل ایمان کو بھی یہ خبر ہے کہ جو کہ ملی کہ وہ تھوڑا سا لشکر ہے. لہٰذا اگر تو یہ 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں اگر یہ دکھا دیا جاتا اور بتا دیا جاتا تو پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ پھر مسلمان کمزور پڑتے اور وہ روب اور دبدبا جو ایک کیفیت آتی ہے ظاہری طور پر وہ اندر داخل ہو جاتی اور کچھ کمی اور تساہل کا معاملہ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کا لشکر تھوڑا دکھایا تاکہ یہ ہے کہ وہ کمزوری پیدا نہ ہو مسلمانوں کے اندر. تو یہی بات ہے کہ جو آگے بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اور جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی آپ کے خواب میں کفار کے لشکر کو تھوڑا دکھایا, وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا, اور اگر تو وہ کثیر دکھاتا بڑی تعداد میں ان کو دکھاتا, لَفَشِلْتُمْ, تو اے مسلمانوں تم کمزوری دکھاتے, وَلَا تَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اپنے کام میں تنازع کھڑا کرتے کہ بھئی اتنے بڑے لشکر سے ہم اب مقابلہ 313 وہ کیسے کریں, ساز و سامان بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری سے تمہیں بچا لیا. اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعداد ہے کہ جو کہ تھوڑی دکھائی. فرمایا کہ انہو علیم بذات صدور, اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے جو بھی راز ہیں جو اندر تمہاری کیفیات پل رہی ہیں. بہرحال یہاں پر دو ترجمے ہیں کہ جو دو مفاہیم مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ خواب میں تھوڑا دکھانے کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک رائے تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ تاکہ بزدلی وہ پیدا نہ ہو, کمزوری پیدا نہ ہو, اگر بڑی تعداد دکھاتے تو یہ کیفیات پیدا ہوتے. دوسری رائے مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی ہیں, آپ کا تو خواب سچا ہوتا ہے, لہٰذا خلاف واقعہ تو آپ کو کوئی خواب نہیں دکھایا جا سکتا کہ وہ تعداد بڑی ہے تو وہ کم کر کے دکھائے جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر ایک یعنی تفسیر یہ بیان کی مفسرین نے کہ یہ ایک معنوی حقیقت ہے کہ جو کہ بیان کی ہے کفار کی اللہ تعالیٰ سے. یعنی ایک ظاہری حقیقت وہ یہ کہ وہ 1000 کا لشکر تھے, لیکن معنوی حقیقت اللہ کے رسول کو دکھائے گئے کہ وہ ہیں کچھ نہیں, ہیں 1000, لیکن یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی جو حقیقت ہے وہ کچھ نہیں, یہ نہ ہونے کے برابر, کیونکہ یہ شرک کی غلاظت سے اٹے ہوئے ہیں, لہذا اندر سے یہ کھوکھلیں تو ظاہر میں یہ تعداد میں کتنے ہوں, معنوی اعتبار سے یہ کیونکہ ایمان کی دولت ان کو حاصل نہیں ہے, لہذا یہ ہے کہ یہ ایمان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ انتہائی جو ہے وہ بزدل ہیں اور یہ یعنی یہ ڈھیر ہوں گے آپ کے سامنے. تو یہ ایک رائے ہے کہ جو کہ یہ بھی مفسرین نے بیان کی, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. فرمایا جا رہا ہے کہ انہو علیم بذات صدور, بے شک اللہ تو خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور جب یاد کرو کہ جب وہ یعنی ان کو دکھایا, یعنی جب یہ تم آمنے سامنے ہوئے کفار کے, تو تمہاری آنکھوں میں کفار کو دکھایا تھوڑا, یعنی اے مسلمانوں تمہاری آنکھوں میں کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی اللہ تعالیٰ نے. وَيُقَلِّلُكُ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں دکھایا ان کی آنکھوں میں تھوڑا, یعنی کفار بھی مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ رہے تھے اور مسلمان بھی کفار کی تعداد کو تھوڑا دیکھ رہے تھے. یعنی یہ کب سچویشن ہے کہ جب آمنے سامنے لشکر ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو کفار بھی مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی کفار کو تھوڑا دیکھ رہے ہیں, حالانکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دکھایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ذہن میں آگے ہوگی, کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ مقابلہ ہو اور اس میں کوئی پسپائی کوئی بھی اختیار نہ کرے, نہ کفار اختیار کریں نہ مسلمان اختیار کریں, تو دونوں کو ایک دوسرے کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ وہ مقابلے پر آئیں اور یہ مقابلہ ہو اور حق جدا ہو جائے اور باطل جو ہے وہ جدا ہو جائے. تو فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا, تمہاری آنکھوں میں کفار کو جو ہے وہ تھوڑا دکھایا. کیوں؟ لیغوی اللہ امرن کانا مفولا, تاکہ اللہ وہ کام کر دے کہ جو کہ ہو کے رہنے والا ہے. یعنی اللہ کو یہ کام کر کے دکھانا تھا کہ یہ مقابلہ ہو اور حق اور باطل جو ہے وہ جدا ہو جائے اور انسانیت کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعتاً ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہوتا. اور فرمایا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام ہی کام اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں جو بھی یہ اہل ایمان کی جو جرت ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، اور آج واقعتاً اسی ایمان کی جرت وہ اس کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے کفار وہ دندناتا کر رہا ہے، چاہے وہ بوسنیا کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ارض فلسطین کا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمت اور جرت دے، حزب اللہ کے مجاہدین ہوں اور دیگر حماس کے مجاہدین ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈٹنے کی توفیق دے اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں. اللہ کی لاٹھی ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، یعنی امریکہ میں جو بھی عذاب کی کیفیات اس وقت آ رہی ہیں، طوفان کی کیفیات ہیں، یہ واقعتاً نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شہداء کی جو بھی شہادتیں ہیں وہ انشاءاللہ قبول کرے گا، وہ ضائع کبھی نہیں جائیں گے. اور یہ اس میں واقعتاً وہ تو امتحان سے گزر رہے ہیں، ارض فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، رفح کے مسلمان، لیکن اصل آزمائش ہماری کہ ہم اس آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں، کتنا ان کا اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کتنا ساتھ دیتے ہیں. اور مسلمانوں کی اس وقت کیفیت یہ ہے، یعنی 57-58 ممالک ابھی بھی ہوش نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. واقعتاً یہ اتحاد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، کفار کے مقابلے میں ہمت اور جرت عطا فرمائے، اور اسرائیل اور امریکہ اور کفار کو نیست و نابود فرمائے، ان کی چالوں کو انہی کی طرف پھیر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے.